بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، محترم مولانا جعفر فقی صاحب ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. محترم بزرگوں، دوستو، یہ ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اس کے بارے میں کہا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. قرآن کی ابتدائی آیتیں بھی ماہ رمضان ہی میں نازل ہوئی، اور قرآن کا اکثر حصہ بھی ماہ رمضان میں اس کا نزول ہوا، اور پورا کا پورا قرآن بھی عرش معلیٰ سے بیت الاقصیٰ میں ماہ رمضان میں ہی اترا ہے. اس لیے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا. قرآن کا تعلق رمضان میں اللہ کے نبی سے اس حد تک تھا، کان جبرائیل یأتی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدارسہ القرآن کل لیلۃ رمضان. قرآن کا مدارسہ یا مراجعہ قرآن رمضان کی رات میں، رمضان کی راتوں میں ہوتا تھا، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس میں دو مرتبہ مدارسہ ہوا ہے، قرآن کا مذاکرہ ہوا ہے. صحیحین کی حدیث ہے، کان یعارضہ القرآن فی کل عام مرتن وفی العام الذی توفی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عارضہ جبرائیل القرآن مرتین. تو رمضان گویا قرآن کے نزول کے شکرانے میں دیا گیا ہے. قرآن کا نزول ہوا تو اس کے شکرانے کے طور پر رمضان دیا گیا. رمضان گویا تربیت ہے، تو قرآن تعلیم. قرآن تھیری ہے، تو رمضان پریکٹیکل لائف. گویا لیبورٹری سے انسان کو گزارا جاتا ہے، اور قرآن کے جو احکام ہیں اور اللہ کے جو فرامین ہیں اس کی عملی شکل یا پریکٹیکل لائف میں لا کر اسے عملی انسان بنایا جاتا ہے. تو میرے عزیز اور دوستو، اس قرآن کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ جو قرآن ہمارے لیے اساس بندگی ہے، نصاب زندگی ہے، دستور حیات ہے، انقلاب آفرین کتاب ہے. یہ کتاب صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں آئی. اس کا نزول صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہوا، صرف حصول ثواب یا عیسائی ثواب تک یہ محدود نہیں ہے، بلکہ ایک انقلاب آفرین کتاب ہے. ہم جیسے چلتے پھرتے لاشوں میں انقلاب کی روح پھونکنے کے لیے کتاب آئی ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. علامہ اقبال نے صحیح کہا، قرآن کو انہوں نے تھاما، اس پر عمل کیا تو کامیاب اور کامران ہوئے. ہم نے قرآن کو ترجیح دیا، چھوڑ دیا تو ہم خوار ہوئے، رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے دنیا میں. میرے عزیز اور دوستو، ہجران قرآن کی کچھ قسمیں علامہ ابن قیم نے بھی اپنی کتاب الفوائد میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. ایک تو ہجر قرآن یہ ہے کہ اس کو نہ سننا، اس پر ایمان نہ لانا، یہ بھی ہجر قرآن ہے، ہجران قرآن. قرآن کو ترجیح دینا، قرآن کو چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نبی سے آنے، اللہ تعالیٰ سے شکوا کر رہے ہیں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول کہتے ہیں، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تج دیا ہے، اسے کنارے لگا دیا ہے. تو قرآن پر ایمان نہ لانا، قرآن کو نہ سننا، یہ بھی ہجران ہے. وہ کہتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه. جب قرآن پڑھا جاتا تھا شور کرتے، ہنگامہ کرتے، تاکہ حق بات کسی کے کان میں نہ جائے. لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه کہتے تھے، یعنی شور مچاتے، ہنگامہ مچاتے. تو یہ بھی سب سے بڑا ہجران ہے. ہجران کی سب سے بڑا ہجران یہی ہے. دوسرا ہجران قرآن کا یہ ہے، اس پر غور و خوض نہ کرنا، قرآن پر تدبر نہ کرنا، غور و خوض نہ کرنا، نہ سمجھنا، یہ بھی ایک بڑا ہجران ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا وہ قرآن پر غور و خوض نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر کفر پڑے ہوئے تالے پڑے ہوئے ہیں، کفر لگے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کتاب کا نزول کا سب سے بڑا سبب کہتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے ہم نے اس کو تم پر نازل کیا، مبارک قابل مبارک کتاب ہے، لیتدبروا تاکہ تم اس کی آیتوں پر غور و خوض کرو، سمجھو کیا تمہارا کہا، تم سے کیا کہا جا رہا ہے. اسی لیے اہل کتاب کو امی کہا گیا، اگرچہ وہ ان کو اگرچہ وہ اہل کتاب تھے، پڑھنے والے جاننے والے تھے، اس کے باوجود اہل کتاب کو ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون. مفسرین کہتے ہیں وہ کتاب کا حق ادا نہیں کرتے تھے، غور سمجھنا، غور کرنا، عمل کرنا یہ ان سے نہیں ہوتا تھا، اسی لیے پڑھے لکھے کو بھی ان پڑھ کہا گیا، ناخواندہ کہا گیا، جاہل کہا گیا، لکھنے پڑھنے والا جاہل. کیوں؟ قرآن وہ اپنی کتابوں پر غور و خوض کرنا، سمجھنا، عمل کرنا ان کو نہیں آتا تھا. تو مسلمانوں میں بھی اگر مسلمان اگر قرآن کے قریب نہیں جا رہا ہے، قرآن پر غور و خوض نہیں کر رہا ہے تو امی ہے. اسی لیے علامہ طبری کہتے ہیں، امام طبری کہتے ہیں، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. امام قرطبی کہتے ہیں، لو خطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها، اگر اس قرآن سے پہاڑوں کو مخاطب کیا جاتا، پہاڑوں کو، بڑے بڑے دیو ہیکل، پہاڑ، آسمانوں سے باتیں کرنے والے پہاڑ، ان سے بھی اگر اس قرآن کا تخاطب ہوتا، قرآن ان سے مخاطب ہوتا، مع تركيب العقل فيه، اور ان کے اندر کچھ عقل اور سمجھ بوجھ بھی ان کے اندر ڈال دی جاتی، لنقادت لمواعظ، اس کے مواعظ کے آگے وہ جھک جاتے، ولرأيتها على سلابتها خاشعة متصدقة متصدعة من خشية الله، اپنی دبیز، اپنی دبیز پنے اور مضبوطی اور سلامت کے باوجود یہ پہاڑ کلام الہی کو سن کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو قرآن پر غور و خوض نہ کرنا، تدبر نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑی آفت ہے. قرآن پر غور کرنا چاہیے، اسی لیے قرآن پر غور کرنے کے فوائد بہت زیادہ ہیں. قرآن کو سرسری پڑھیں گے اس پر بھی ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. ایک حرف پر 10 نیکیاں، الف لام پر 30 نیکیاں ملے گی، لیکن غور و خوض کر کے سمجھ کر پڑھنا کیا کہنا. اسی لیے علامہ ابن جوزی کہتے ہیں، وَاسْتَحِيهُ بَلِ الصَّوَابِ مَا عَلَيْهِ مُعْزَمُ السَّلَفِ. اب غور کیجئے علامہ ابن جوزی کے الفاظ پر، سب سے صحیح بات یہ ہے اور جس پر سلف صالحین کی اکثریت کا کہنا ہے، یعنی سلف صالحین کی اکثریت کا، کچھ لوگوں کی رائے الگ ہوگی، لیکن علامہ ابن جوزی کہہ رہے ہیں مَا عَلَيْهِ مُعْزَمُ السَّلَفِ، اکثریت سلف کا کہنا یہ ہے اور سلف کے اکثر لوگوں کا کہنا ہے، اکثریت کا کہنا یہ ہے، ترتیل و تدبر. کیا کہہ رہے ہیں؟ ترتیل کے ساتھ پڑھنا، و تدبر، غور و فکر کر کے سمجھ کر پڑھنا، مع قلت القراء، تھوڑا سا پڑھ کر، افضل من السرعة مع کثرتها. علامہ ابن جوزی کہہ رہے ہیں قرآن کو آہستہ دھیمی رفتار میں غور کر کے سمجھ کر پڑھنا، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ پڑھا جائے، یہ افضل ہے کثرت کے ساتھ اور بہت تیزی کے ساتھ تلاوت کرنے کے مقابلے میں. اسی لیے کہتے ہیں ایک آدمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، انی اقرا المفصل فی رکعت واحدہ، میں مفصل، یعنی مفصلات ایک ہی رکعت میں پڑھ لیتا ہوں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، احزن تحز الشعر، حزن معنی تیزی کے ساتھ پڑھنا، کیا اس طرح جس طرح تم اشعار گنگناتے ہو، شعر گنگناتے ہو، اشعار تیزی سے پڑھتے ہو اس طرح؟ پھر کہتے، ان اقواما یقرعون القرآن لا یجاوز تراقیہم، بہت سے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حق سے آگے نہیں بڑھتا، قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا ان کو. پھر کہہ رہے ہیں، ولیکن اذا وقع فی القلب فرسخ فی فنفع، قرآن کا فائدہ اس وقت ہوگا جب آدمی غور و خوض کرے گا، دل میں اتر جائے اس کا قرآن، اور وہ قرآن اس کے لیے مفید بن جائے، فائدہ مند بن جائیں. تو معلوم ہوا قرآن پر غور و خوض کرنا یہ بھی ضروری ہے، اسی لیے عربی زبان کو سیکھنا پڑھنا چاہیے. حضرت عمر کہتے ہیں، تعلم اللغہ العربیہ، عربی زبان سیکھو، فإنها من دینکم اس لیے کہ عربی زبان سیکھنا تمہارے دین کا ایک حصہ ہے. تو قرآن اترا ہے, غور و خوض کرنا, اور عربی پڑھنے سے اور سمجھ میں آئے گا غور و فکر کرنے سے. اگر وہ نہیں ہے تو تراجم میں ہیں, بہت سے تراجم ہیں, ترجمے ہیں, آدمی دیکھ کر پڑھیں, غور و خوض کر پڑھیں. تیسرا ہجران عمل, یعنی ایمان بھی لا رہا ہے, پڑھ بھی رہا ہے اور غور و خوض بھی کر رہا ہے, تینوں چیزیں ہیں, لیکن عمل نہیں کر رہا ہے, عمل نہیں ہو رہا ہے, تب بھی اس قرآن سے کچھ فائدہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک, قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا تمہارے خلاف. یعنی قرآن پڑھ رہا ہے, پڑھنے والے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ورب تالن والقرآن یلعنو, بہت سے قرآن پڑھنے والے وہ ہوتے ہیں قرآن ان پر خود لعنت کرتا ہے, سود کھا رہا ہے, سود کی آیتیں پڑھ رہا ہے, فلاں مال ہڑپ کر رہا ہے, وراثت ڈکار رہا ہے اور قرآن بھی پڑھ رہا ہے. ورب تالن للقرآن, ورب تالن والقرآن یلعنو, بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں قرآن خود ان پر لعنت کر رہا ہے, پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کر رہا ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اقواما ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما ویزع به آخرین, بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بلندی عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلت رسوائی. ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, یعنی قرآن ہم پڑھتے تیزی سے لیکن قرآن عمل کیا کر رہا ہے, کیا حکم دے رہا ہے ہمیں, اس پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں. اس لیے حسن بصری فرماتے ہیں نزل القرآن لیتدبر ویعمل به, قرآن نازل ہوا ہے کہ اس کو پر غور و خوض کیا جائے, اس پر عمل کیا جائے. واتخذوا تلاوته عملا, لوگوں نے اس کی تلاوت ہی کو عمل بنا لیا, یعنی قرآن کی تلاوت کو ہی عمل بنا لیا. پھر کہہ رہے ہیں اما والله ما هو بحفظ حروفه واذاعه حدوده, قسم خدا کی قرآن کی حفاظت یہ نہیں کہ قرآن کے حروف کی حفاظت ہو اور اس کے حدود کو ضائع کر دیا جائے. حروف کے ساتھ اس کی حدود کیا کہا جا رہا ہے, ہمارا پیدا کرنے والا کیا کہہ رہا ہے, یہ بھی اصل ہے, یہ بھی اصل ہے. حتی ان احدہم یقول, کہنے والا کہتا ہے, کہتے ہیں لقد قرأت القرآن كله, میں نے پورا قرآن پڑھ لیا, کہتے ہیں پورا قرآن میں نے پڑھ لیا. فما اسقط فما اسقط منه حرفا, ذرا حالانکہ قرآن کا ایک حرف بھی اس نے نہیں چھوڑا. پھر کہتے ہیں والله لقد اسقطه كله, اس نے قرآن کا ایک حرف نہیں پڑھا, قسم خدا کی اس نے قرآن کا ایک حرف نہیں پڑھا. کیوں؟ ما یرى له القرآن فی خلق ولا عمل, قرآن کی چھاپ نہ اس کے عمل میں ہے, نہ اس کے اخلاق میں, نہ عادات میں, نہ اطوار میں. تو قرآن کی چھاپ اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں, پورا قرآن پڑھ کر اس نے پورا قرآن ہی نہیں پڑھا. اسی لیے کہتے ہیں ہاں علامہ یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا, قرا عیاش بادشاہ ہوتے تھے, قاریوں کو لاتے تھے, موج مستی میں رہتے تھے, تھار بھار میں, عیاشی میں, اور چاہتے قرآن پڑھنے کی سننے کی خواہش ہوتی تو قاریوں سے کہتے, بڑی خوبصورت آواز والے قاریوں کو لاتے تھے اور کہتے سنائیے, اور خود سنتے جی میں آیا, پھر اپنے عیاشی میں لگ گئے اور اپنے خادموں کو کہا کہ انہیں کہتے تھے سناؤ قرآن سنو. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ارے ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے, قرآن پر عمل نہ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی گورنر کو بادشاہ کا حکم ملے, ایک خط آئے, کس کی طرف سے, بادشاہ کی طرف سے یعنی وزیر اعظم کی طرف سے گورنر کو خط ملے اور اس میں حکم ہو کہ فلاں پل تعمیر کرو, فلاں روڈ کی تعمیر کرو, فلاں بلڈنگ بناؤ, اور وہ گورنر اسے لیں, چومیں اور سینے سے لگائیں, گنگنائیں, پڑھیں, لوگوں کو سنائیں. پھر امام غزالی کہتے ہیں اس کو بیوقوف کہیں گے اس شخص کو, ارے بھائی اس گنگنانے کے لیے نہیں آیا تھا, صرف سنانے کے لیے, عملی لائف میں, زندگی پریکٹیکل لائف میں تجھے لانا تھا, پل کی تعمیر کرنی تھی, راستہ بنانا تھا, بلڈنگ تعمیر کرنی تھی. وہ کہتے ہیں اس کو بیوقوف کہہ رہے ہیں, تو عملی زندگی میں قرآن. اسی لیے کہتے ہیں حسن بصری کہتے ہیں وَأَنَّ مَن قَانَ قَبْلَكُمْ رَأَوْا الْقُرْآنَ لَسْ رَسَائِلَ مِن رَبِّهِمْ, تم سے پہلے کے لوگ قرآن کو خدا کی طرف سے آئے ہوئے خطوط سمجھتے تھے، خطوط پیغام. فَقَانُوا يَتَدَبَّرُونَهَا بِاللَّيْلِ، راتوں میں اس پر غور و خوض کرتے سمجھتے. وَيُنَفِّذُونَهَا فِي النَّهَارِ، اور دن میں اس کو نافذ کرتے. چوتھی چیز، پانچویں چیز اس کو علامہ ابن قیم الفوائد میں بیان کرتے ہیں، حجر تحکیمہ والتحاکم الیہ، یعنی قرآن کو حکم نہ بنانا. قرآن پڑھ بھی رہا ہے، قرآن پر ایمان بھی ہے، قرآن پر غور و خوض بھی کر رہا ہے، اور قرآن کے اکثر پر عمل بھی کر رہا ہے، لیکن یؤمنون ببعث ویکفرون ببعث، یہودیوں کی خاصیت تھی، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا چھو چھو، جو پسند آیا اس پر عمل کر لیا، جو پسند نہیں آیا اس کو چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں قرآن کو حکم بنانا ہے، ہر فیصلہ قرآن کے آگے، یہ نہیں کہ غیروں کے پاس لے جائیں، غیروں کی عدالتوں کے ہم دستک بجائیں، غیروں کی عدالتوں میں جا کر دستک دیں. آج پوری پریشانی یہی ہے، قرآن کو ہم نے حکم نہیں بنایا، غیروں کو حکم بنایا. طلاق کے مسائل، بہت سے مسائل آتے ہیں، ہم محاکم شرعیہ کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جاتے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جن کا گمان، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لا رہے ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن پر ہم ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور تم سے پہلے والوں پر جو کتابیں نازل ہوئی اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ غیر اللہ کے پاس جا رہے ہیں، غیر اللہ کو، طاغوت کو اپنا حکم بنا رہے ہیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اس طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا، اس کو نہ ماننے کا اس کو حکم دیا گیا ہے. ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان انہیں کلی گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے. تو کتاب اللہ کو حکم نہ بنانا، غیر اللہ کو حکم بنانا، غیر اللہ کی عدالتوں میں جا کر دستک دینا، اپنے پرابلمس ان کے پاس پیش کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، یہودیوں کی کچھ کتاب پر عمل کرنا، کچھ کتاب پر عمل نہ کرنا. ایمان والے کون ہیں جس کے بارے میں کہا گیا انما قول الذین، ہاں انما قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بینهم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہہ رہی ایمان والوں کی باتیں وہ ہوتی ہیں جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اللہ اور اس کا رسول تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی. اب دیکھیے مغربی ممالک میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، عورت شوہر اور بیوی میں اختلاف ہو گیا، عورت جاتی ہے کہاں پر، غیروں کی عدالتوں میں جا کر، مغربی ممالک میں ان کی عدالتوں میں جا کر دستک دیتی ہے. اسے معلوم ہے کہ وہاں کا حکم، وہاں کا قانون شوہر کی آدھی پراپرٹی پر اس کو مالک بنائے گا، وہاں کی عدالتوں میں جائے گا مغربی ممالک میں تو شوہر کی آدھی پراپرٹی پر وہ قابض ہو جائے گی، لیکن اسلامی قانون اس کو صرف اس کا مہر ہی اس کا حقدار بنائے گا، اس کے مہر کا اس کو حقدار بنائے گا اور کسی چیز کا نہیں. تو یہاں پر اسلامی حکم میں فائدہ نہیں ہے، غیر کے حکم میں فائدہ نظر آ رہا ہے، تو غیروں کی عدالتوں میں جا رہے ہیں. تو اس سے بڑھ کر کفران نعمت کیا ہے، اس سے بڑھ کر ہجران قرآن کیا ہے، یہ سب سے بڑا ہجران ہے، یہ سب سے بڑا کفران ہے، اس سے بڑھ کر کفران نعمت اور اس سے بڑا ہجران نہیں ہو سکتا. پانچویں چیز، بہت سے لوگ ہوتے ہیں بھائی قرآن کو حکم بھی مناتے ہیں، تدبر بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، غور و خوض بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن پانچویں چیز جس کو علامہ ابن قیم کہتے ہیں حجر الاستشفاء والتداوی بھی فی امراض قلب، تمام قلبی روحانی بیماریوں میں اس سے علاج معالجہ کرنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، پھر آگے کہتا ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، پھر کہہ رہے ہیں قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء. ان تینوں آیتوں میں مفسرین کہتے ہیں شفا کو عام بیان کیا ہے، خاص نہیں، تمام روحانی جسمانی تمام بیماریوں میں ہم جس طرح دوا دارو کرتے ہیں قرآن سے بھی علاج کرنا چاہیے. قرآن کی آیتوں کو پڑھنا، وہاں مریض کے سامنے پڑھنا، اس کے اثرات، بہت سے کینسر کے مریض کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے سامنے قرآن مستقل پڑھا گیا
مستقل قرآن کی تلاوت کی گئی، مرض ختم ہو گیا، یعنی کینسر کا مرض ختم ہو گیا. کیا قرآن کے اثرات نہیں ہو سکتے؟ شیطان کے اثرات ہو سکتے ہیں؟ کیا قرآن کے اثرات نہیں ہو سکتے؟ کہتے فین میں شیطان یا نام اسی خیاسی میں، کہتے جب تم سو فل یم سر ناک کو جھڑک لو. کیوں؟ شیطان ناک کے خیشوں میں آرام کرتا ہے. کیوں؟ بہت نازک چیز ہے. سائنس کہتی ہے سب سے پورا جسم سوتا ہے لیکن سانس کی نلی سوتی نہیں ہے، حرکت کرتی ہے. تو شیطان یہاں آرام کر رہا ہے، صحیح حدیث ہے. تو اس کے اثرات ہوتے ہیں شیطان کے، ناک کو جھڑکنے صاف کرنے کے لیے کہا گیا. تو قرآن کی آیات کے اثرات نہیں ہوں گے مریض پر؟ شیطان کے اثرات ہوتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں شیطان کی وجہ سے، بہت سی وجہ سے. تو کہتے ہیں یعنی صحابی کہتے ہیں وقت امر بعض الصحابہ، وقت قرا بعض الصحابہ علی ملدوغ، سانپ کے بہتے ہوئے کچھ لوگوں پر قرآن، بعض صحابہ نے قرآن پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی. فقام فکأن لم یکن بہ بأس، معلوم ہوا کہ بیماری تھی نہیں، زہر ختم ہو گیا. بحقی کی روایت ہے، طلحہ بن مصرف کہتے ہیں ان المریض اذا قرئ عند القرآن، جب مریض کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے، وجد له خفا، وہ کچھ یعنی افاقہ محسوس کرتا ہے. وفدخلت علی خیثمہ، میں خیثمہ کے پاس آیا، وہ مریض، وہ بیمار تھے. فقلت انی اراک الیوم صالحا، کیا بات ہے آج میں تمہیں کچھ تندرست پا رہا ہوں؟ قال انه قد قرئ عندي القران، کہنے لگے مجھ پر قرآن پڑھا گیا تو میں کچھ افاقہ یعنی افاقہ محسوس کر رہا ہوں، کچھ تندرستی محسوس کر رہا ہوں. چھٹی چیز میرے عزیز اور دوستو، سب کچھ کرتے ہیں، پانچ چھٹی چیز وہ ہے قرآن کو پہنچانا. یہ کون کر رہا ہے؟ خود فائدہ اٹھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، غور و خوض کر رہے ہیں، اسے حکم بنا رہے ہیں، لیکن یہ آئی خدا کی طرف سے ہدایت نامہ ہے، نصاب زندگی ہے، اساس بندگی ہے، دستور حیات ہے، حصول ثواب اور ایصال ثواب کا صرف ذریعہ نہیں ہے، مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں، ہم جیسے زندوں، ہم جیسے زندہ لاشوں میں انقلاب کی روح پھونکنے کے لیے آئی ہے. کہ ہم اسے تقسیم نہ کریں، وہ پہنچائیں نہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہوگی بیوقوفی، ہجران کیا ہوگا؟ کہ خود فائدہ اٹھا رہے ہیں، غیروں کو فائدہ نہیں اٹھانے دے رہے ہیں. مومن کی صفت کیا ہے؟ ان یحب لنفسی ما یحب لاخی، اپنے بھائی کے لیے، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، یہ ایمان والے کی علامت ہے. تو خود پڑھ رہا ہے تو پیغام کو پہنچانا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے، رسول سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تمہاری رب کی طرف سے تم پر جو قرآن اتارا گیا اسے پہنچاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةً، دیکھا آپ نے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةً، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے اپنا حق ادا نہیں کیا، پیغام پہنچائے نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلغوا انی ولو آیا، اگر میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچی تو اس کو پہنچا دو. تو معلوم ہوا برادران وطن میں قرآن کو تقسیم کرنا، دعوت دینا، حق کا پیغام انہیں پہنچانا، یہ ہمارا حق ہے. ورنہ پھر سب کچھ کرنے کے بعد ایک چیز میں بھی کمی رہی تو قیامت کے دن وہ کر ہمارے غریبان کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے تم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، خدا کی طرف سے آیا تھا ہدایت نامہ، تم نے ہم کو اس سے محروم رکھا. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے.